فأتني وعجلت إليك ربي ترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فرجع موسى إلى قومه ربنا آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخذتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له غوار فقالوا ماذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا ساحري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننتفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك وعليك من أنباء ما قد سبق فجاءتناك من لدنا ذكرا أم أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة ذكرا خالدين فيه وسلام فيذرها قرارا صفصفا مصطفى لا ترى فيها عوجا ولا أمدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیے تیار ہیں، فریش ہیں، الحمد للہ. شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب آگے چلیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو قصہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات زندگی ہم پڑھ رہے ہیں، اب اس میں سے ایک آزمائش ہے. یاد رکھیے کہ جہاں بھی دین کا کام ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور سر اٹھائے گا. نبیوں کی زندگی میں بھی بہت سے فتنے اٹھائے گئے، خاص طور پہ جن حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں دی جا رہی تھیں، تو مکہ والوں نے بھی آپ کے لیے بہت سارے شوشے چھوڑے ہوئے تھے. کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے. تو یہاں ایک اتنا زبردست قسم کا فتنہ کہ جو کسی بھی صاحب درد شخص کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا. فتنہ سامری ہے، ہم اس کو اکٹھا پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. آیت نمبر 85 سے آگے. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا. اللہ نے اپنی طرف نسبت کیوں لی؟ کیونکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کو بہکاتا ہے؟ جو بہکنا چاہتا ہے. کلیئر کٹ نہیں پتا کہ آپ کے جلدی آنے کی وجہ سے قوم کو فتنے میں ڈالا یا کیا تھا. اور اسلام کا مزاج جو ہے وہ مورلز پہ ہے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پہ ہے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وعد اللہم السامریش، اور ان کو گمراہ کر دیا سامری نے. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ تو آگے تھے لخ کی بات سننے کے لیے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا وقت اور اپنی قوم کے ساتھ رہتے، ان کا تزکیہ کرتے، ان کی تعلیم اور تربیت کی زیادہ فکر کرتے، تو ہو سکتا تھا کہ ان میں علمی اور عقلی طور پہ پختگی پیدا ہو چکی ہوتی، اور آپ کے تھوڑا سا منظر سے ہٹنے کے ساتھ ہی وہ اس بڑے فتنے کا شکار نہ ہو جاتے کہ جس میں وہ شرک تک میں ملوث ہو گئے. سامری کا لفظ یہاں آیا، آگے بھی سارا کھیل اسی کا ہی ہے. بہت کچھ ہے اس کے بارے میں کتابوں میں. یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجیے کہ جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیات اتر رہی تھی، اس سے پہلے ہی دور سے یہود نصارہ نے اپنی کتابوں میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت ہارون پہ یہ الزام لگا دیا تھا کہ حضرت موسیٰ کے کوہ طور پہ جاتے ہی ہارون علیہ السلام نے بچڑا بنایا اور لوگوں سے سونا جمع کیا، دس اینڈ دیٹ. تو گویا کہ حضرت ہارون پر ایک الزام تھا جو نسل در نسل سے یہود کے عقیدے میں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو دھو دیا. باقی رہ گئی بات کہ یہ کون تھا. کہتے ہیں کہ یہ قبطی قوم سے تھا، کسی وجہ سے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ مل چکا تھا. دوسری رائے کیا ہے کہ نہیں، یہ بنی اسرائیلی تھا، یعنی نام کا مسلمان تھا لیکن اصل میں منافق تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کو ضد تھی. بالکل مجھے ابو عامر راہب یاد آ رہے ہیں، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد تھی. سورۃ توبہ میں ہی پڑھا تھا، یاد ہے کہ جو بھی لفظ تھا اور ابتدائی امت کی کوشش کے بعد میں مسجد درار بنوا لی، بغض تھا. اصل میں اللہ کے نبی کو اب ایسے ہی کرداروں سے کیسے نبٹنا ہے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفس علم کے لیے جو ابو عامر راہب کا کردار کی امت میں سامری کا تھا. ہوا کیا؟ فرجا موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تو لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف بہت غضبناک اور سخت رنجیدہ حالت میں. ہائی لائٹ کیجیے گا دو لفظ ہیں، غضبان فولان کا وزن ہے، شدت سپرلیٹیو ڈگری ہے، افعل و تفضیل ہے، یہ وہی ہے جیسے رحمان، یعنی بہت ہی زیادہ غصہ. اور غضب وہ غصہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کا خون کھولنے لگتا ہے نا. یعنی پہلی صورت ہے غصے کی، لیکن دوسری صورت ہے اسفا، دکھ، تکلیف، چبھن. جو کسی کو بھی غلط کام کرتے دیکھ کر ایک ایمان والا اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ یہ بات بتا دی تھی کہ آپ کے پیچھے ایک فتنہ اٹھ چکا ہے، اور اس فتنے کے ساتھ آپ کی قوم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حد تک بگڑ گئے کہ انہوں نے شرک تک کر دیا. یہ کیسے ہوا تھا, کیا ہوا تھا, یہ پورا ہو جائے گا واقعہ, ترن پہ اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے. خیر موسیٰ علیہ السلام سن تو چکے تھے, غصہ بھی آیا, تکلیف بھی ہوئی, اور جب آ کے یہ سب دیکھا پھر تو اور ہی غصہ آ گیا. قال یا قومی, کہا ہے میری قوم, دیکھیے قوم کو اپنا کہنا نہیں چھوڑا, یہی بگڑے ہوئے بچوں کے ساتھ بھی رویہ ہونا چاہیے اور یہی سب لوگوں سے, جو چاہے طالب علم ہو یا کوئی بھی جو آپ کی بات نہ مانے, تعلق نہ توڑے. یا قومی, اے میری قوم, ہو تم میرے ہی چاہے تم بگڑے ہوئے ہو, یہ مطلب ہے. الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کون سا وعدہ؟ کہ تورات دے گا, تمہیں کتاب دے گا, اپنی طرف سے گائیڈنس دے گا. اور پہلے بھی تو تم دیکھ چکے ہو نا کہ فرعون کو کیسے ڈبویا تمہاری آنکھوں کے سامنے. تو ان یوزل بات جب اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دی تو کیا تمہیں صبر نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر انتظار کرتے اور اس کتاب کی فکر کرتے, تمہارے لیے کتاب لے آؤں, ہدایت لے آؤں. افتعلی علیکم العہد, تو کیا یہ مدت تم پر بہت طویل ہو گئی تھی؟ جس کو ہم آپ ایسے سوچے جیسے بچوں کو آپ دن میں کئی بار ڈانٹتے ہوں گے اسی ٹون میں, صبر نہیں ہوتا, دے دوں گی کھانا, صبر تو کر لو, مہمانوں کو تو آنے دو. یعنی ٹون میں غصہ بھی ہے, لاڈ بھی ہے اور دکھ بھی ہے, تین چیزیں ہیں. جب آپ کے ڈیپینڈنٹس یا جو آپ کے ڈومیننٹ آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کی بات نہیں سمجھتے نا, تو غصے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ماں کو یہ چیز اچھی لگے گی کہ نہیں. تو کہا کہ تمہیں ذرا صبر تو کرنا تھا. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم, یا تم لوگوں نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب ہی نازل ہو جائے؟ اچھا, فاخلفتم موعیدی, تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر ڈالی. اس سے بھی تو چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے ان کو پوری طرح وارن کر کے گئے تھے کہ تم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا, ٹھیک بچے بن کے رہنا, غلط نہ کرنا, لیکن تم نے کیا اللہ کے غضب کو دعوت دے دی ہے؟ یعنی ڈانٹ ہے ساری, اس میں کیا آپ اس کی تفسیر کریں, یعنی قوم کو ڈانٹ رہے ہیں. قوم کا جواب سنیے گا, آیت 87, قالو, کہنے لگے, ما خلفنا موعدک, ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی, بملکینا, اپنے اختیار سے, یعنی وی ور فورسڈ, ہم نے اپنی خوشی سے آپ کی وعدہ خلافی نہیں کی. کیا تھی ان کی مجبوری؟ ولکن حملنا اوزار من زینۃ القوم, بلکہ ہم پر بوجھ تھا اس قوم کے زیورات کا. پھر کیا ہم نے کیا؟ فقذفناها, تو ہم نے وہ پھینک دیے. فکذلک القى السامری, اسی طرح سامری نے بھی کچھ پھینکا. پھر کیا ہوا؟ آیت 88, فخرج لهم عجلا جسدا له خوار, پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا برآمد کر دیا, ایک دھڑ جس سے ڈکارنے کی آواز آتی تھی, پیچھے بھی ہم پڑھ چکے, یعنی وہ ایک اس قسم کی چیز تھی کہ جس کے نتیجے میں, وہ ہے تو سونے کا بچڑا تھا لیکن اس کے نتیجے میں جسم میں سے اس کی آواز آتی تھی. ہم یہ کرنے لگے, دیکھنے لگے. تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ مصر میں اگرچہ اسرائیلی قوم کی حیثیت غلامانہ تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے, اس لیے دیانتداری تو ان کے اندر تھی. کہتے ہیں کہ قبطی قوم کے لوگ اپنے زیورات اور دوسری قیمتی چیزیں ان کے پاس امانتاً رکھوایا کرتے تھے. جب یہ لوگ مصر سے نکلے تو قبطی قوم کے بہت سارے زیورات بھی وہ اپنے ساتھ لے آئے جو ان کے پاس بطور امانت تھے. اب ان کے ذہن پر ایک بوجھ تھا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے لیے جائز ہیں کہ نہیں, جلدی میں آگے دے کر نہیں آئے, لے کر نہیں آئے. جب ان کے دل میں ڈاؤٹ آیا تو یہ بات سامری تک پہنچ گئی. سامری کون تھا؟ سنار تھا, ہتھیار بناتا تھا, اس سے وہ زیور بھی بنا سکتا تھا. سامری نے ان کو قائل کیا کہ دیکھو اس بوجھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان زیورات کو پھینک دیتے ہیں. جب انہوں نے وہ زیور پھینکے تو سامری نے ان کو پگھلا کر گائے کے بچڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بنا دیا اور ایسی مہارت سے کچھ سوراخ اس میں ڈال دیے کہ جب ہوا کا گزر ہوتا تو بیل کے ڈکارنے کی آواز آتی, اور اس طرح سے وہ جب ایک چمکتا پھدکتا ایک بیل بن گیا تو لوگوں کو کہنے لگا, فقالو ھذا الہکم, یہ ہے تمہارا الہ. اور رہ گیا وہ الہ جس کے پاس موسیٰ گئے ہیں کتاب لینے, تو وہ الہ موسیٰ فنسیہ, تو موسیٰ کا معبود وہ تو مگر وہ بھول ہی گئے. یعنی موسیٰ کو کو شروع میں 30 راتوں کا کہہ کر گئے تھے نا, جو پیچھے آپ نے پڑھا سورۃ الاعراف میں 30 راتوں کی بات کر کے گئے تھے, وہاں گئے تو آنے کو دل ہی نہ جائے واپس, تو 10 اور بڑھا لی. وہ اوپر کے جو 10 دن تھے نا اس میں فتنہ ڈال دیا. اب جب واپس آئے کہنے لگا دیکھو موسیٰ تو آئیں گے نہیں, تو ایسے ہی کیا تم بےچارے بغیر خدا کے ہو, لاؤ میں تمہارا خدا بنا دیتا ہوں. یہاں ہلکی سی بات سمجھ لیجئے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ابو حضرت عمر فاروق نے بھی یہی بات کہی تھی کہ دیکھو تم جو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. یہ بالکل وہی بات ہے جو موسیٰ کے بارے میں بنی اسرائیل نے کہی تھی کہ موسیٰ بھول گئے, حالانکہ موسیٰ واپس آ گئے تھے پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے. یعنی ذہن قبول نہیں کر رہا تھا اللہ کے نبی کی وفات کو, تو وہ بھی یہی قسم کی اس قسم کی بات ہے. تو سامری نے ان کو بہکانے کی کوشش کی. اب یہ ایک تفسیر ہے کہ یہ زیورات جو تھے وہ اس قوم کے تھے, اس پہ بات بعد میں کروں گی, صرف ترجمے کو پورا کرنا چاہ رہی ہوں ایک خاص جگہ تک. کہ کہنے لگا کہ یہ سارے زیور چھوڑ دو, جب چھوڑ دیے تو وہ ایک بچھڑا بن گیا, بچھڑے میں سے آوازیں آ رہی تھیں تو وہ ذرا اچھلنے کودنے لگ گیا. تو بنی اسرائیلی قومی مصریوں کے ساتھ رہتے ہوئے گائے کی محبت ان کے اندر آ چکی تھی, اس کو پوجنے لگ گئے. رہ گیا موسیٰ تو وہ تو چلا ہی گیا, لہذا تم اس کو بڑا بنا لو. ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کے مظاہروں سے خوش ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی قائل کر رہا ہے آیت 89 میں افلا یرون اللہ یرجو علیہم قولا, تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ بچڑا ان کی طرف کوئی بات لوٹاتا نہیں کرتا تھا. یعنی سوری, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. افلا یرون, تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے اللہ یرجو علیہم قولا, کہ وہ بچڑا ان کی طرف کوئی بات لوٹاتا نہیں تھا. یعنی جا کے اس سے کوئی بات کریں تو اندر سے جواب نہیں آتا تھا, ایک بےمانی قسم کی بھاں بھاں کی آواز آتی تھی, تو کیا اس سے وہ خدا بن گیا. ولا یملک لہم ضرم ولا نفع, اور نہ ہی وہ اسے ان کے لیے کسی نقصان کا اختیار تھا اور نہ نفع کا. اب یہاں تک واقعے کی ایک جہت پوری ہوئی, تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک تفسیر تو یہی کہی جاتی ہے جو کہ آپ کو میں نے بتا دی, لیکن یہ بات اگر آپ سامنے رکھیں کہ جب ایک قوم جو نبیوں کی نسل سے ہو اس کو ہجرت کا حکم ہو, تو کیا ان کے جو دشمن تھے یعنی جو مصری تھے وہ ان کے پاس اپنے زیورات رکھائیں گے؟ دیکھا جائے تو یہ بات اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایون ہجرت کی رات جب آپ جا رہے تھے تو آپ کیا اس مکہ والوں کے مانتے تھے؟ ایک طرف آپ کی جان لینے پہ ہیں اور دوسری طرف آپ کے سمانتے رکھتے ہیں, اس سے آپ کو مسلم کریکٹر بھی دکھے گا. اور اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کہا کہ آپ رہیں جب تک امانتے واپس نہ کریں, آپ مکہ کو نہ چھوڑیں. یاد ہے نا آپ کو واقعہ. اس طرح سے ملائیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باوجود یہ کہ دشمن تھے بنی مکہ والوں کے امانتے موجود تھیں, تو یہاں ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی ریپوٹیشن بہت اچھی ہو, اور جلدی میں یہ نہ آنے والے نہیں تھے تو دے نہیں سکے تو ضائع کر دیے. بات تو لگتی ہے, لیکن کچھ مفسرین کا خیال دوسری طرف گیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ زیور جو تھے یہ بنی اسرائیل کے نہیں تھے, یہ سوری فرعونیوں کے نہیں تھے بلکہ یہ ان کے اپنے تھے. کہاں سے آئے بھائی, وہ تو غلام تھے. تو آپ یاد کیجئے حضرت یوسف کے دور میں بنی اسرائیل کنعان سے مصر کیوں آئے؟ قحط پڑا, حضرت یوسف کی مائیت میں آئے. پھر شروع میں حضرت یوسف کے خاندان کے حیثیت سے ان کو بہت اعلیٰ جگہ ملی, جشن کا علاقہ کہتے ہیں, بڑا سرسبز تھا. تو جب وہاں لے آئے تو خوب ان کے پاس پیسہ تھا, دولت تھی. اس دور میں نہ بینک تھے اور نہ کوئی سیفٹی لاکرز تھے. لوگ جو بھی جمع ہوتی تھی چیز وہ سونے چاندی کی صورت میں رکھتے اور اس کو کئی زمین میں دفنا دیتے. کہتے ہیں کہ ان کے زیور تھے اور یہ پورے وقت یوسف کے وقت اس کو سنبھالتے سنبھالتے مصر میں بھی رکھ رہے تھے. اور یہ بات ہمارے لیے سمجھنے کو مشکل نہیں ہے. آج ہم مسلمان, سڑکیں ٹوٹی, ہاسپٹل نہیں, ہماری گاڑیاں ٹوٹی ہوئی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, ہمارے پاس کھانے کو نہیں, پہننے کو نہیں, لیکن آج بھی اگر ہم صرف اپنی عورتوں کے زیور کو جمع کر دیں تو کہتے ہیں حکومتوں کے پورے پورے قرضے اتر جائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں تھوڑی سی زیور پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, آگے سورہ زہر پوری اس سورت کا نام ہی زیور پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے زیور بنانے, پہننے, استعمال کرنے سے روکا نہیں ہے. آف کورس سونے چاندی سے توے چمٹے تو نہیں بنیں گے, زیور ہی بنتے ہیں, یا یہ کرنسی تھی ایک دور کی, لیکن اس کے شوق میں ایک خاص حد تک مبتلا رہنا چاہیے. کچھ پہن لیا, کچھ رکھ لیا, اور آپ دیکھیے کہ اس کا جتنا ذوق اور شوق مسلمان عورتوں میں اتنا غیروں میں نہیں ہے. ایون جتنا پرب کے قریب جاتے جائیں, ہمارے ہاں چند تولے دیتے ہیں شادیوں میں, عرب لوگ سونا چاندی کو کلوز کے حساب سے لین دین کرتے ہیں. اور میرے لیے جتنی دکانیں آپ کو زیور کی, جیولری کی, مکہ اور مدینہ کے ارد گرد دکھیں گی, اتنی باہر نہیں دکھتی, کیونکہ وجہ کیا کہ پہنتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. حلال کا تو پہن سکتے ہیں, جائز ہے, لیکن یہ بتائیے کہ آج کے دور کے جو ہمارے حالات ہیں ملکوں کے, وہ زیور پہننے والے ہیں؟ وہ تو آپ کی بازو کاٹ کے لے جائیں گے. پھر اس کا علاج کیا کیا کہ پہلے شادیوں میں بنتا ہے, اتنا بڑا ایک شادی کا بگ ایشو ہوتا ہے زیور. لڑکے والے ہیں تو عزت کا مسئلہ ہے کتنا لائے, اور لڑکی والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی لڑکی کے شوق پورے کرنے ہیں, یہ رنگ کا زیور, اس رنگ کا, میچنگ کر کر کے سیٹ بنتے ہیں نا, ٹھیک ہے, جاتے کدھر ہیں؟ یہاں ایک بہت ہی بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ بنی اسرائیل کے پاس سے سیونگ کی صورت میں چیز پڑی ہوئی تھی, اس میں وہ سامری آ گیا. کل کا سامری آج کا ویسٹرن اکنامیکل سسٹم ہے. اب اس کو سمجھ لیجئے, جو مال انسان کماتا ہے اور اس کے بعد اپنی ضروریات پوری کر کے تھوڑا بہت بچ گیا, رکھ لیا, سیو کر لیا, یہ تو ہے اس کے لیے رحمت. جیسے ہم حضرت عائشہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ 1,00,000 درہم آیا تو وہ بھی خرچ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کماتے تھے, ابو بکر صدیق بہت کماتے تھے, عبد الرحمن بن عوف بہت کماتے تھے, کوئی حرج کی بات نہیں. پیسہ فتنہ تب بنتا ہے جب یہ جمع ہو کے لاکرز اور سیفز میں پڑا رہتا ہے, اور جان کا روگ, گھر خالی نہیں چھوڑ سکتے, گھروں میں زیور ہے, اور شادیوں میں جا کے پہن نہیں سکتے کہ وہاں چوری کا خطرہ, اور اصلی زیور بنا کر رکھ دو لاکرز میں اور اسی کے نقلی دے دو دلہن کو کہ تم پہن کے شادیوں میں دعوتوں میں جاؤ, بیوقوفی نہیں ہے؟ پہلے ہی آرٹیفیشل بنا لو. آپ دیکھیں سر سے پاؤں تک, اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی لوگ ہیں نا, ایک چھوٹی سی انگوٹھی, ایک رنگ, ایک چار, چلو بھائی ہلکا پھلکا, ان کے ساتھ ہوتا ہی اتنا, لیکن 12, 14, 16 چوڑیاں اگر ہیں تو پہنی جائیں, اور نہیں ہے تو اتنے پیسے کو باؤنڈ کر کے رکھ دینا, اور بعد میں دکھ کس پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر زکات بھی نہ دی جائے. ایسا پیسہ ہو یا زیور ہو, یہ مسلمان کے لیے فتنہ ہے. آج بھی وہی مسلمان فتنوں کا شکار ہے جن کے پاس ایکسٹرا پیسہ اور وہ بینکوں کی نظر ہے اور وہاں سے سود کے مال لین دین آ رہے ہیں. کوتے لا یموت, رزق جتنا مرضی کمائے, ایمان والا کماتا بہت ہے, اس کے پاس جڑتا نہیں ہے. اس کو پتا ہے مجھے نہیں ضرورت, کسی اور کو ضرورت پڑ جائے گی. تو کل کے دور کا جو سامری تھا نا, یہ اصل میں آج کے دور کی وہی سوچ ہے جو آج ہمیں دنیا کو مل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کتنے پاپڑ بیلے, فرعون ایک زندہ خدا تھا جس بنا ہوا, اللہ نے اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا, لیکن ابھی تک ان کے اندر ایمان کی روح نہیں آئی تھی. نام لیتے تھے موسیٰ پر ایمان لانے کا, دل میں ابھی فرعون کی فرعونیت تھی. اور ذہنی غلام قوموں کا یہی حال ہوتا ہے, یہ تو بھٹکنے کے لیے پہلے سے تیار تھے, سامری تو ایک بہانہ بن گیا. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ فرعون کون سا ان کے اچھا سلوک کرتا تھا؟ ظلم تھا نا, بیگار لیتا, عمارتیں بنواتا, بیری بیڑے ان سے چلواتا. آخر فرعون کے اندر کیا خوبی تھی کہ اتنے ظلم و ستم کے باوجود اسی کے سحر کا شکار تھے, اس کے پیچھے بھاگ رہے؟ تو اس کی جواب ہے دنیا. فرعون کے پاس دنیا تھی. آپ کہتے ہیں اس کو کیسے سمجھیں, آج اپنے اوپر لے کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, فرعون ان سے محنت لیتا تھا, ان کو گالیاں دیتا تھا, برا کہتا تھا, آج ہمارا کیا حال ہے؟ وہی لوگ جو ہمیں ٹیررسٹ کہتے, وہی لوگ جو ہمیں برا بلا کہتے, ہم پھر ان کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے جاتے ہیں, فرق سمجھیں؟ لہذا لوگوں کے امیج سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے بڑوں کی باتیں سننا پسند ہے, لیکن ان کے پیچھے لگ کر دنیا کو خوبصورت کرنا اچھا لگتا ہے. میجورٹی ادھر تھی اس لیے چل پڑے. اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ جو قوموں کا مزاج ہوتا ہے نا, وہ عبادت سے نہیں پتا چلتا, وہ رسم و رواج سے پتا چلتا ہے. زندگی بھر میں جو غلام قومیں ہوتی ہیں نا, ان کے رسم و رواج اور طور طریقوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ کسے بڑا مانتے ہیں. نماز روزے کے وقت میں وہ رسول کو بڑا مان رہے ہوتے ہیں, شادی بیاہ زندگی گزارنے میں وہ دنیا کے بڑوں کو بڑا مانتے ہیں. ایک اور چیز یہاں سے پتا چلتی ہے کہ گائے کلچر, یہ تباہ شدہ قوموں کا مزاج ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں بل, کاؤ, آکس یہ ضرور ملے گا. سندھ ویلی کھول کے دیکھ لیجئے, اس کی جو پیچھے روئنس ہیں تو اس کے اندر آپ کو بچھڑا دکھے گا. ڈانسنگ گل کا نام آپ نے سنا ہوگا, اور اس کو پکڑ کے تو یہ سارے کام کر دیے. تباہ ہونے کے لیے. تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ غصہ آیا. اب آگے در اگلے منظر پہ بعد میں بات ہوگی, پہلے اس کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں کہ قوم کے اس عمل پہ موسیٰ خاموش نہیں رہ سکے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے کے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ شرک ہوتا دیکھ کر برداشت نہیں کرتا. اب جب گئے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر چھوڑے. اب کچھ عمل کی باتیں آیت 90 سے آگے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونُ مِنْ قَبْلُ, اور ہارون انہیں پہلے ہی کہہ چکے تھے, یعنی ہارون علیہ السلام تو ان لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کر چکے تھے. یا قوم انما فتنتم بھی, اے میری قوم کے لوگوں, تمہیں تو اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا. دیکھیے مال خدا بن جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ بندہ اس کو حاصل کرتا ہے. جبکہ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ, یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے, یعنی یہ بچڑا رب تھوڑی ہے, وہ تو رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي, بس تم لوگ میری پیروی کرو اور میری بات مان لو. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت ہارون کے, جو پہلے سے قوم کو سمجھا چکے تھے موسیٰ کے آنے سے پہلے. قوم کا جواب بھی سن لیجئے کتنا ہونڈا ہے. 91, قالوا لن نبرح علیہ عاکفین, انہوں نے کہا ہم تو اسی پر اعتکاف کرتے رہیں گے, ہم تو بیٹھے رہیں گے, جم کے بیٹھے رہیں گے. حتی یرجع الینا موسیٰ, یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائیں. قوم جو ہوتی نا یہ لیڈرز کو تو مان لیتی ہے, لیڈرز کے جو نامینیٹڈ ہوتے ہیں نا ان کو نہیں مانتی, ان کے آگے زبان چلاتے ہیں اور ان کی بات نہیں مانتے. یہاں یہ مزاج ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی, لیکن دیکھیے کتنا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ جی ہم آپ کی بات کوئی نہیں مانتے, جب موسیٰ آئیں گے تو دیکھے جائیں گے. کہتے کہ یہ جواب بنی اسرائیل قوم کی طرف میں سے پوری قوم میں سے نہیں تھا. وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو پوج لیا تھا اور اس مشرکانہ عقیدے میں مبتلا ہوئے تھے, ان کا یہ جواب ہے. سارے نہیں ایسا کر چکے, سورت آراف آیت 138 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں بھی ایک ایسا بت بنا دو جیسا کہ ان کا بت ہے. قال یا ہارون, موسیٰ نے کہا ما منعک, کس چیز میں تجھے روکا, کس کو, کار سے مراد یہاں ہارون علیہ السلام ہے, اذ رأیتہم ضلوا, جبکہ آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں. کس بات سے؟ اللہ تتبعنی, کہ آپ نے میری پیروی نہ کی, کہ آپ نے میری پیروی نہ کی. یا ایک اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ میرے پیچھے نہ آ گئے, یعنی ان کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاتے, مجھے بتاتے, یہ تو مجھے اللہ نے بلایا بتایا تو میں آیا ہوں. افا صحیح تھا امری, کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی. اب یہاں تھوڑا سا سمجھیے گا, موسیٰ علیہ السلام عمر میں حضرت ہارون سے چھوٹے تھے لیکن رتبے میں بڑے تھے, منصب بڑا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت زیادہ دی تھی. تو انہوں نے چونکہ حضرت ہارون کو جواب دے بنایا تھا تو اب ان سے سوال پوچھ رہے ہیں. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کہیں جائے تو پھر پیچھے جن کو ذمہ دار بنائے تو بعد میں ان سے رپورٹ بھی لے, ان سے معاملہ بھی چیک کرے کیا ہوا کیسے ہوا, تاکہ اگر کوئی اچھا کام کیا تو شاباش ملے اور غلط کام کیا تو اس کی اصلاح ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے آ کے پوچھ لیا. خیر آگے دیکھیے اب قوم کا جو حضرت ہارون کا جواب, آیت 94 سے, قالا یبن اما, اے میری ماں کے بیٹے. نوٹ کیجئے, یا ابن ام, یہ تین لفظ ہیں, یا ابن ام, اے میری ماں کے بیٹے. محبت کا انداز ہے, پیچھے بات ہو چکی ہے اس پہ صورت الراف میں. لا تاخذ بلحیتی, میری داڑھی نہ پکڑیے. پتا چلا کہ نبیوں کی داڑھی ہوتی ہے وہ کلین شیو نہیں ہوتے. ولا براسی, اور میرے سر کے بالوں کو مت کھینچے. انی خشیتو, مجھے تو یہ اندیشہ تھا, ان تقولا, کہ آپ یہ کہیں گے, فرقت بین بنی اسرائیل, کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا, ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا. ولم ترقب قولی, اور میری بات یاد نہ رکھی, یعنی حضرت ہارون اپنی صفائی میں بات کر رہے ہیں کہ میں نے فتنے کے ڈر سے بات کو زیادہ نہیں کھولا کہ آپ جب آ جائیں گے تو مناسب طریقے سے بات کریں گے. اچھا اب اگلی تیسری ٹرم ہے, یہاں ہم رک کے بات کرتے ہیں, دونوں بھائیوں کا مکالمہ. یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا کردار, تھوڑی سی بات تو ہم سورۃ الاعراف میں کر چکے کہ کچھ لوگ بڑے تو ہوتے ہیں بزرگ نہیں ہوتے. حضرت ہارون علیہ السلام کے بیچ میں ہمیں بڑائی بھی دکھتی ہے اور بزرگی بھی دکھتی ہے, اور واقعی یہ وزیر بنائے جانے کے قابل تھے. इन्होंने जब देखा कि लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो बजाय इसके कि उस बात को इतना फैला लेते कि इनसे संभलती ना, बल्कि इन्होंने सब्र किया, बर्दाश्त किया। इससे मामला फहमी की बात समझ आती है। देखिए, जिस चीज को आप कल संभाल नहीं सकते आज उसको छेड़े ना। एक दफा भेड़ों के छज्जे में हाथ डालने के बाद फिर इंसान का अपना बस नहीं रहता। तो हजरत हारून के इस मिजाज में हमारे लिए बहुत ही सीखने की बात है कि वो समझदार भी थे, मामला फहम भी थे। कहते हैं कि मिजाजन नरम थे, और नरम मिजाज लोगों को वाकई लोग नहीं मानते। उनकी नरमी से उनको एक करने वाला बनाकर जिधर दिल जाता है उधर भटकाते हैं, और वो बेचारे खुश भी सबको करते हैं और बातें भी बाद में सबसे सुनते हैं। क्योंकि जिस वक्त कोई एक उनसे खुश हो रहा होता है तो उस वक्त 10 दूसरे देख भी रहे होते हैं कि ये इनके साथ तो नरमी कर रहे हैं, हमारे साथ ये नहीं हुई थी। इस तरह की चीजें आलूत और जालूत के वाक्य में पढ़ा था कि लीडरशिप के लिए दो चीजें लाजमी होती हैं, अल इल्म वल जिस्म। याद है कि अल्लाह ने उनको इल्म में भी आगे किया और जिस्म में किया। तो इंसान को पर्सनैलिटी को स्ट्रांग करना चाहिए, इसलिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ इल्म के साथ जो है वो कब्जे में नहीं आती। फिर दूसरी बात इसमें ये देखिए कि गुस्से को पीना। मूसा अलैहिस्सलाम को ये जो गुस्सा आ रहा है ये किस पे आ रहा है? क्या मूसा अलैहिस्सलाम ज़्यादती कर रहे? बिल्कुल नहीं। मूसा का ये गुस्सा अपने लिए नहीं था, दीन के लिए था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी अज़वाज मुतहरात में से कोई कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। हाँ, जब दीन की बात होती तो आप बर्दाश्त ना करते। एक होता दुनियादार और एक होता है दीनदार। फर्क क्या दोनों का? दुनियादार दुनिया के छोटे छोटे मामलात में परेशान। छोटे बच्चे की अगर ग्रेड, छोटे बच्चे के ग्रेड्स कम आ गए तो उसको ऐसे लगता है कि शायद मास्टर्स का कोई मेरा बच्चा जो मास्टर्स में, तो वो फेल हो गया। बच्चे की मीटिंग को इतना इशू बना देंगे, टीचर मीटिंग, उसके यूनिफॉर्म, उसके स्कार्फ, उसकी ये चार चार चीजों पर उनका गम है। लेकिन दूसरी तरफ बच्चा नमाज ना पढ़े कोई फिक्र नहीं, बच्चे के अंदर कोई हया के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, बड़ा होगा सीख जाएगा, बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी। कोई ये नहीं करता दुनिया में कि स्कूल ना भेजो। पहले तो मॉन्टेसरी थी या प्री मॉन्टेसरी, अब उससे भी बड़े 1.5 साल के बच्चे को दाखिल करते हैं पाकिस्तान में स्कूल में, कि इसको मॉन्टेसरी से भी पहले जरा बैठना सिखा दो। और वही जो बाहर के डे केयर्स और बारने आगन है वो हमारे स्कूल की मॉन्टेसरीज बन चुकी है, और इतनी फिक्र है कि माओ के सर के बाल सफेद हो जाते हैं बच्चों के साथ खप खप के। एक नंबर बच्चे का काम क्या आ जाए, माओ को लगता है पता नहीं हमारी सारी मेहनत जाया हो गई, और तकाबल और मुकाबले दोस्तों के बच्चों से। दूसरी तरफ दुनिया दीन पीछे है। इसके बरस एक दीनदार है, वो कहता है दुनिया गुजारे की मिलती है ले लो, लेकिन दीन को पीछे नहीं करना। हजरत मूसा का किरदार हमें यही दिखता है कि उनको इस बात की गम थी कि ये कौम जो है ये नदानी में बुत पूजने लग गई है, तो जिस शिर्क से इनको बचाया था ये उसी शिर्क में आ गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सारी तफ्तीश पर हजरत हारून ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि आप देखिए कि बड़े खूबसूरत तरीके से जवाब दिया अच्छी तरह से। इससे क्या पता चलता है कि तहम्मुल के साथ बात को सुन लेना चाहिए। जो लोग पूरी बात सुने बगैर हाइपर होकर जज्बाती होकर वक्त से पहले जजमेंट्स पास करने लग जाते हैं ना, वो अपनी खैर से खुद ही हाथ धो देते हैं। आप देखिए कि गुस्से को कभी गुस्से से नहीं आप बुझा सकते, सब्र से बुझाएंगे। पानी उबलता हुआ भी क्यों ना हो आपको फिर भी बुझा देता है। आपको अपने बच्चों में या अपने इर्द गिर्द वालों में जितनी चीजें बुरी लगे अपनी जात के अंदर रखें, खोलें, जलें, तड़पे, वही शिद्दत बाद में उनसे वो चीजें छुड़ाएगी। लेकिन एक काम नहीं करना, और जुबान का इस्तेमाल नहीं करना। खैर, अब देखिए जरा आखिरी सीन है इस कहानी का, क्या हुआ क्या। पहली बात क्या थी, कौम के साथ मूसा का मुकालमा, दूसरा भाई के साथ, अब तीसरा मुकालमा सामरी के साथ। ये भी तरतीब हमें सिखा दी कि रूट कॉज तो जानो कि इस सारे काम का नुकसान क्यों हुआ और ये सारी चीजों के पीछे क्या था। तो मूसा पूछते हैं सामरी से, आयत 95, قال فما خطبك يا سامريش, उसने कहा, मूसा ने कहा, ए सामरी तुम्हारा क्या मामला है। अच्छा, लफ सामरी क्या है? समरा। समरा किसको कहते हैं? रातों को कहानियां सुनाना। आगे हम पढ़ेंगे सामिरन तहजुरून। रातों को लोग दास्तानें सुनाते थे लोग पहले दौर में, और आज की फिल्में ड्रामे लिख लें तो सामरी कहानियां सुनाने वाला आर्टिस्ट था, कोई लोगों को एंटरटेन करता था, जादू भी कह सकते हैं इसी किस्म का, यानी एंटरटेनर कह सकते हैं आप। بتاؤ بھی تمہیں کیا ہوا. اور قلب کہتے ہیں اہم مہم کو. جواب دیتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به. اس نے کہا میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو انہوں نے نہیں دیکھی. کس نے؟ قوم نے. وہ کیا تھی؟ فقبضت قبضة من اثر اس رسول. تو میں نے لے لی ایک مٹھی مٹی کی رسول کے نقشے پا سے. فنبذتها, تو میں نے اس میں وہ پھینک دی. وكذلك سولت لي نفسي, اسی طرح میرے نفس نے یہ راستہ میرے لیے آسان کر دیا. اب یہاں یہ بڑی مشکل آیت ہے ترجمے کے اعتبار سے. یہ لفظ رسول سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو مختلف تفسیریں ہیں. ایک معروف تفسیر آپ دیکھیں گے کہ رسول سے مراد جہاں جبرائیل ہے. کہتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اس وقت بھی, اور جس وقت فرعون کو ڈبونا تھا اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے پانی کو دیکھ کے پیچھے پلٹنا چاہا لیکن جبرائیل نے اس کے گھوڑے کی یا اس کی سواری کی نقیل پکڑ کر اس کو پانی میں ڈال دیا. اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے قدم کی مٹی اس نے اٹھا لی تھی. کہتے ہیں یہ راہب تھا, سامری جو تھا, کوئی روحانی نفسیانی قسم کے مجاہدے کرتا ہوگا. جب جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی اس نے مٹی اٹھائی تو اس میں کچھ نہ کچھ زندگی کے اثرات تھے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جبرائیل ہی روحیں پھونکتے ہیں جانوروں کے بچوں کے اندر, انسانوں کے اندر. تو اس کی وجہ سے وہ جو بچڑے میں آواز آتی تھی نا, وہ حضرت جبرائیل کے قدموں کی مٹی کی تاثیر تھی. یہ ایک معروف تفسیر ہے. ایک دوسری تفسیر ہے, وہ کہتے ہیں یا رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہاں پھر سینس کیا ہے کہ سامری موسیٰ علیہ السلام کو چاپلوسی کر رہا ہے کہ وہ میں نے تو آپ کے قدموں کی مٹی اٹھا لی تھی, ساری برکت ہی اس کی ہے, ورنہ میں کس کام کا بندہ ہوں. اور واللہ عالم ہمیں اس سے کیا لگے, ہم تو دیکھیں گے کہ کام اس نے کتنا برا کیا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلے جاؤ, اب تمہارے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تم کہتے رہو گے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے. لا مساس, مس کرنا, چھونا. کہتے ہیں کہ سامری کو سزا کے طور پر بیمار کر دیا گیا تھا, اچھوت بن گیا, کسی کے پاس نہیں جا سکتا تھا, کوئی اس کے پاس نہیں آ سکتا تھا. کہتے ہیں کہ اس کا جسم ہر وقت بھکتا تھا, کوئی شخص اس کے قریب بھی جاتا تھا تو دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے. اس طرح باقی زندگی لوگوں سے کٹ کے ایک قسم کے بائیکاٹ میں اس نے گزاری. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی تھی, اور کوئی اور بھی ریزن ہو سکتی, لیکن معروف بات چاہیے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ, اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا, اور دیکھو اپنے اس معبود کو جس کا تم اعتکاف کرتے رہے ہو. یعنی اب دیکھو ہم تمہارے اس بچڑے کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. لَنُحَرِّقَنَّهُ, البتہ ضرور ہم اس کو جلا کر راکھ کریں گے. ثم لننصفنه في اليم نصفا, پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیں گے. اور تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا, حقیقت میں تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. وسیع کل شیئن علما, اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے. اب یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے معاملہ کرنے کے بعد بچڑے کو جلا دیا. زیادتی نہیں کی, سونے کا بچڑا تھا اور کتنا بڑا شاہکار تھا آٹھ کا. اب امیجینیشن میں لائیں, یہ اس دور کی نہیں آج کے دور کی خبر ہو, اور ایسا کوئی بچڑا لوگوں نے سونے کا بنا لیا تو اخباری نمائندے وہاں پہنچ جائیں گے اور لوگ اس بچڑے کو جلائیں تو کہیں گے دیکھو بیوقوف ایکسٹریمسٹ, اس کی تو آپشن کرو, اس کو تو کسی میوزیم میں ڈال دو. موسیٰ نے ان کو میوزیم میں نہیں رکھا بلکہ جلا کے رکھ کر دیا. کیوں؟ ہر وہ چیز جس سے گناہ کی یادیں آئیں اس کو جلا دو, شاید کسی وقت پھر دیکھ کے اس کو نہ پھر گناہ میں پڑ جاؤ. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز سے فتنے کا ڈر ہو اور ایمان بکتا ہو وہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اس کو پیسے دے کر خریدیں. آج کے دور میں عموماً دیکھیے کہ ایسی چیزوں کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے اینٹیک کے نام پہ, میوزیم, آرٹ اینڈ کلچر, بہت سارا شرک جو ہے وہ اس میں پھیلایا جا رہا ہے. تو کوئی ایسی چیز جو کبھی آپ کو اپنے ماضی کی یاد دلائے اس کو بھی جلا دیں. نپ تائی ول ان دا ورڈ، ختم کر دیجئے، ریلیکس ہو کے بیٹھیے، آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے. بعض وقت کچھ لوگ کہتے ہیں بس اب ہم یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے، چلو اس کو الماری میں چھپا دو. وہ رمضان کا اثر دو تین مہینے بعد ختم ہوا، کسی خوشی غم پہ وہی ویڈیو باہر نکلی، پھر شروع ہو گئے دیکھنی. تصویریں لوگ چھپاتے ہیں، کہتے ہیں الماریوں میں رکھ دو، کچھ عرصے کے بعد پھر صفائی کرتے ہیں، پھر لگا دیتے ہیں، دل سے ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بنی اسرائیل کیسی قوم تھی. اگر آپ تھوڑا سا بنی اسرائیل کے عقائد کی وہ جھلکیاں جو قرآن پاک میں دکھتی ہیں نا، تو آپ کو ہندوؤں کا جو سب سے اونچے درجے کا عقیدہ ہے نا، برہمن لوگ، ان سے بہت ان کی مماثلت ملتی ہے. کیونکہ یہ لوگ بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 3500 سال قبل آریہ نسل کے لوگ جب ہندوستان کی طرف آئے تھے، تو کچھ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے ساتھ بنی اسرائیلی شامل ہو گئے تھے، اور تقریباً یہ وہی وقت تھا جب مصر سے بنی اسرائیل کا خروج ہوا تھا. ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آج بھی آپ کو پتا کہ یہود اپنے دا لاسٹ ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل کو ڈھونڈ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ ہمارے 12 قبیلے کدھر ہیں، کہتے ہیں وہ ان کے قبیلے انڈیا میں آ کر گھلے ملے، اور برہمن نام کا جو ان کا عقیدہ کے جو لوگ ہیں، یہ ان کے ساتھ مل چکے ہیں. یہ سارے پیچھے سے حضرت ہم کی نسل میں سے تھے، اور آج بھی دنیا میں جہاں شرک ہے، ہندوستان میں دیکھ لیں، مصر میں دیکھ لیجئے، اور اسی طرح یہ باقی چیزوں میں آپ دیکھیں گے ان کے رسم و رواج جو ہیں وہ ملتے ہیں. مثلاً کیسے، کچھ مماثلتیں دیکھ لیجئے. حضرت موسیٰ نے سامری کے بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ کو سمندر میں بہایا. ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اور اس کی راکھ کو گنگا میں بہا دیتے ہیں. بنی اسرائیلیوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا، تو ہندو گائے کو اپنا مقدس مانتے ہیں، گائے کو مقدس مانتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ہندو ہیں نا، وہ روایتی طور پر اپنے بڑوں، جن کو وہ پروہت کرتے ہیں یا کچھ، ان کے لیے زرد رنگ پسند کرتے ہیں. پیچھے ہم سورہ بقرہ 69 میں گائے کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی ہو. اسی طرح دیکھیے سامری اچھوت ہو گیا، تو اسی طرح برہمن عقیدے کے ساتھ یہود ہندو دیکھیے دوسرے سارے طبقے کو ان سے نہیں ملنے دیتے. یالا ہے نا، آپ نے سنی ہوگی نا، پڑھی ہوگی ان کی ہسٹریاں، کہ برہمن جو ہے وہ بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، اور شودر جو ہے وہ رحمان بھگوان کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو ملنا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا، بالکل ان کو اچھوت کر دیا. اسی طرح آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے سروں پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھایا تھا، پڑھ چکے ہیں سورت الراب 171 میں. ہندوؤں کے اندر بھی عقیدہ موجود ہے ہنومان کا، وہ کہتے ہیں ہنومان جی پہاڑ کو اٹھا کر لائے تھے. تو یاد رکھیے کہ الکفر ملت واحد، کفر کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، اندر سے وہ سارے ایک ہوتے ہیں، اور ہم بڑے مزے سے ان کی فلمیں دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کیا. تو دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنا آسان کر دے. اب آخری حصہ جس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عمل کے لیے کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، آیت نمبر 99 سے، فَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ. تو نبی، اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو حالات اس زمانے کے جو گزر چکے ہیں. اب یہاں سٹوری پوری ہوئی نا، تو مورل ہے کہ نبی ہم آپ کو پچھلے زمانے کی کہانیاں سنا رہے ہیں وہی کے ذریعے. وقت آتی نا کمل لدنا ذکر، ہم نے آپ کو خاص اپنے پاس سے ذکر عطا کیا. کیا ہے ذکر؟ ذکر وہ لہو لحافظون، کیونکہ اس قرآن میں اگلی پچھلی خبریں بھی ہیں، یاد دہانی اور تذکیر اور نصیحت بھی ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ اب میری اور آپ کی بات ہے کہ من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، جس کسی نے اس قرآن سے اعراض کیا تو وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا. تاکہ قیامت کے دن قرآن سے اعراض کرنے والوں کے اوپر ایک بوجھ رکھ دیں گے. وہ یوم ينفخ في الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، اس دن ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑ رہی ہوں گی. آنکھوں کا نیلا پڑنا خوف کی کیفیت ہے، رنگ فق ہو جانا کہتے ہیں نا، اس کی تو آنکھیں چڑھ گئی. اتنا خوف اور جرم ہوگا کہ اس کی بات ہے. اور اس کے ساتھ عربوں کا ایک متھ بھی تھا، رومنز کو پسند نہیں کرتے تھے عرب، آپ سورہ روم میں بھی کچھ پڑھیں گے جا کے آگے. رومنز کی آنکھیں بھوری بھوری ہوتی ہیں, نیلی نیلی, تو کسی چیز کی برائی کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ جملے بولتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کی شدت کے لیے بول دیے کہ قیامت کے دن خوف کے مارے تمہاری آنکھیں چڑھ رہی ہوں گی. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا, چپکے چپکے وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم نہیں رہے ہو دنیا میں مگر شخص کہے گا ان لبثتم الا یوما, کہ تم نہیں رہے ہو مگر زیادہ سے زیادہ ایک دن. امثل کا لفظ مثالی, ایگزامپلری, یعنی جس کی مثال دی جا سکے, بہترین طریقے والا, مہذب, کلچر, پڑھا لکھا, یعنی جو سب سے عقل مند شخص ہے نا وہ کہے گا نہیں تم تو بس ایک دن سے زیادہ نہیں رہے, کہاں کہنا کہ دس دن رہے ہو. اللہ اکبر, پیچھے آپ نے پڑھا فرعون اپنے طریقے کو کیا کہہ رہا تھا, طریقتکم المثلی, وہی جملہ ہے. پانچ رکوعوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے حالات یہاں پورے ہوتے ہیں, اور اب اس کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ بالکل وہی انداز ہے جو مکی سورتوں کا. تو ہمارے لیے سبق میں پھر کیا کہ ہم اپنے قیامت کے